بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مسجد کے پیش امام صاحب سے پوچھا گیا کہ جب آپ نماز پڑھانے جاتے ہیں مسجد میں تو کتنے نمازی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ جواب انہوں نے دیا تھا کہ ظہر کی جب نماز پڑھانے جاتا ہوں تو ظہرین کی نماز میں دو صفحے میرے پیچھے نماز پڑھتی ہیں جن کا طول و عرض مشرق سے مغرب تک ہوتا ہے.
نماز عصر
جب ظہر پڑھتا ہوں تو مشرق سے مغرب تک لوگ ہوتے ہیں اور جب عصر پڑھتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتا پیچھے. پوچھنے والے نے تعجب کیا یہ کیسے ممکن ہے. کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ظہر میں تو دو صفحے ہوں اور وہ بھی مشرق سے مغرب تک اور عصر میں ایک بھی آدمی نہ ہو. کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ظہر کی پڑھتا ہوں تو اذان اور اقامت دے کے پڑھتا ہوں. اور عصر کی نماز میں نہ اقامت دیتا ہوں نہ اذان, چونکہ روایت ہے کہ جب کوئی اپنی نماز سے پہلے اقامت اور اذان دیتا ہے تو مشرق سے مغرب تک دو صفحے اس کے پیچھے آ جاتی ہیں. اور یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں بھی شاید اذان اور اقامت دے کر اپنی گفتگو کرنی چاہیے تاکہ جگہ کو بھرا ہوا محسوس کریں. حال کے خالی ہونے میں لوگوں کے نہ آنے میں اگر ڈاکٹر عارف کا قصور ہے ان کو سوچنا چاہیے. اور اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ چونکہ افطار سے پہلے یہ پروگرام ہو رہا ہوتا ہے لہٰذا آئندہ سال اگر مغرب کے بعد رکھا جائے پروگرام تو شاید اچھا ہو. البتہ معلوم نہیں کہ ڈاکٹر نفیس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے ڈاکٹر عارف کی وجہ سے ہوا ہے یا ریاستوں کا جھگڑا ہے آپس میں کوئی اس میں ایسا ہوا ہے. سب مل کے درود بھیجیں. چونکہ یہ ایک محفل ہمیشہ میں اس کو ایک محفل خاص محفل کہتے ہیں. اس محفل میں اس سیشن میں جو افراد یہاں پہ شریک ہیں ان میں سے زیادہ تر یا ڈاکٹرز ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اسپیشلسٹ ہیں یا میڈیکل سائنسز کے طالب علم ہیں. گزشتہ سال ہم نے اس محفل کے اندر جو گفتگو کی تھی اس میں ہم نے اس فیلڈ سے متعلق افراد اس فیلڈ کے بارے میں اس بارے میں بات کی تھی کہ جو طبیب ہوتا ہے ڈاکٹر ہوتا ہے وہ لوگوں کی جان مال ان کے اسرار اور رازوں سے باخبر ہوتا ہے. ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ بقراط نے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 500 سال پہلے میڈیکل ایتھکس سے متعلق ایک سوگند کہتے ہیں قسم کو کہتے ہیں اس کو تالیف کیا تھا.
عباسی سده دوم اسلامه ظاهرا او هم یه پندنامه ای در پزشکی نوشته است
اور اسی طرح میڈیکل سائنس کے اندر ڈاکٹری شعبے کے اندر علی ابن عباسی ہے کہ جو ظاہراً دوسری قرن ہجری سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی میڈیکل سے متعلق افراد کے لیے ایک نصیحت نامہ لکھا تھا
بعضی از پزشکان اہل معرفت مناجات نامے در پزشکی نوشتے
بعض ایسے بھی آپ کی فیلڈ میں افراد گزرے ہیں ڈاکٹرز طبیب گزرے ہیں کہ جو اہل معرفت تھے اور ان سے مناجات نامہ خداوند عالم سر راز و نیاز یہ اس طرح کی آثار بھی موجود ہیں
از مجموعه ان سوگند نامه پند نامه مناجات نامه به اضافه دستورات اسلام برای پزشک ما در سال گذشته 21 ویژگی را برای پزشک عرض کردیم
اور انہیں تین چیزوں سے ہم نے مطالب لیے تھے جو بتایا بقرات کا لکھا ہوا سوگند نامہ تھا علی ابن عباسی کا پند نامہ تھا اور مناجات نامے جو تھے اس میں سے ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ سال 21 پوائنٹس کو اسلامی نکات کا اضافہ کرتے ہوئے بیان کیا تھا
انسان انشاءاللہ افتح آفات از آفات مبتلا به در پزشکی رو خدمت دوستان عرض
اور اس سال جو ہماری گفتگو رہے گی وہ 17 ایسے نکات کے جس میں میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو وہ لاحق نقصانات ہو سکتے ہیں اس کو آفت کہا جاتا ہے جیسے درخت میں کیڑا لگتا ہے اس کیڑے کو درخت کے لیے آفت کہا جاتا ہے وہ چیزیں کہ جو ممکنہ طور پر نقصان کا سبب بن سکتی ہیں میڈیکل سائنسز والوں کے لیے ان کو بیان کرتے ہیں
پہلی مقدمتاً به اون 21 ویژگی و خصوصیتی که در سال گذشته خدمت برادران عرض کردیم به شکل فهرست متعرض
لیکن وہ جو سال گذشتہ آپ ہم نے 21 نکات پیش کیے تھے ان پہ بھی ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے ہیں تاکہ ذہنوں میں یاد رہے
کہ این فہرست وار در ذہن دوستان بمان
اور اس کو فہرست وار آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے
اولین خصوصیت و ویژگی که ازش به عنوان صفت پزشک ما یاد میکنیم امانت داری است
سب سے پہلی خصوصیت اور صفت ایک ڈاکٹر کی جس کو ہم نے بیان کیا تھا کہ ڈاکٹر کی خصوصیات میں سے ہونا چاہیے امانت داری ہے
امانت داری مالی
مریض کی مالی حیثیت کی امانت داری
امانت داری رازی و سری
جو راز مریض آ کر ایک ڈاکٹر کو اپنا محرم سمجھ کے بتاتا ہے اس کی حفاظت
امانت داری الہی
اور تیسری چیز الہی امانت کا خیال رکھنا
حقیقتاً یک پزشک یک امانت دار الہی
حقیقت میں ایک ڈاکٹر کا کام خداوند عالم کی جانب سے ایک امین کا کام ہوتا ہے
چون مریض ایک عیال اللہ است به عنوان امانت او سپرده
کیونکہ جو روایت ہے کہ الخلق و عیال اللہ تمام کی تمام مخلوقات خدا کا گھرانہ ہے یہ خدا کے افراد ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اور اس کے پاس اپنی باتوں کو امانتاً بیان کرتے ہیں
کمال حفاظت در امانتداری رو باید به کار بگیرد
لہذا ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ امانتداری کے تمام اصولوں پر کار فرما ہو
دو شاکر بودن
دوسری خصوصیت ایک ڈاکٹر کے اندر اس کا شکر گزار ہونا ہے شاکر ہونا
از ثروت بالاتر است
اور علم کی جو حقیقت اور حیثیت ہے وہ مال سے بڑھ کر ہے
حال کہ خدایا تو به من این موهبت برتر را این امانت بهتر را عنایت فرمودی من در مقابل این عنایت تو و این لطف تو شکرگزاری میکنم شکرگزاری به چیست؟ به اینکه بهتر به مریض برسد
شکر اس لیے کرنا چاہیے کہ چونکہ علم مال سے بہتر ہوتا ہے اور خداوند عالم نے یہ احسان کیا کہ اس علم کے ذریعے مجھے سرفراز کیا نوازا اس لیے یہاں پہ ایک طبیب کو ایک ڈاکٹر کو خدا کی بارگاہ میں شکر کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے میرے لیے بہتر چیز کا انتخاب کیا علم کا اور شکر گزاری اس فیلڈ میں یہ ہے کہ اپنے مریض کی زیادہ اچھی دیکھ بھال کی جائے
سے مہارت و کارائی
اور تیسرا جو عنصر جو ایک ڈاکٹر کے اندر ہونا چاہیے اس کی مہارت ہونی چاہیے، ایکسپرٹیز ہونی چاہیے.
ہر حرفے نیاز پر مہارت دارا.
ہر فیلڈ کے اندر آپ کو ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس کا تعلق پڑتا ہے.
اما حرفے پزشکی نیاز بیشتری بے مہارت دارا.
لیکن کسی اور فیلڈ سے ہٹ کر جو میڈیکل کی فیلڈ ہے اس میں زیادہ مہارت کی ضرورت پڑتی ہے.
درست ہے کہ آزمائشگاہ ہو، رادیولوجی ہو، اینا بے زندگی شو بچرپے.
یہ بات صحیح ہے کہ جو لیبز ہو گئیں، لیب ٹیسٹ ہو گئے، ریڈیولوجی ہو گئے، اس طرح کی جو چیزیں، ان کا بھی بہرحال کاروبار چلنا چاہیے. لیکن حقیقت میں ایک ڈاکٹر کو ماہر ہونا چاہیے، ان چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے.
با کامپیوتر هم وقتی که آزمایشگاهی بود و نمیدونم بعد عکسی بود و چه بود اونجا مقدار یا خود طرف هم نه، پزشک باید کارایی داشته باشه، مهارت داشته.
مطلب یہ ٹھیک ہے کہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیبارٹریز وجود میں آ گئی ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے آ گئیں، لیکن ان چیزوں سے ہٹ کر خود ایک ڈاکٹر کو اپنی مہارت کو بڑھانے میں توجہ دینی چاہیے.
برای پیش رفت در مہارت پزشک باید، راغب ز دو ساعتش رو صرف دیدن مراجعه به مصادری که تولید علم پزشکی میکنن،
اور اپنی مہارت کو بڑھانے کے لیے جو ذریعہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کم سے کم دن میں کم سے کم 2 گھنٹے سرو کرے ان نئی معلومات کے اوپر جو ہر روز علم سائنس کے اندر، دنیا کے اندر آ رہی ہیں، جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں مختلف کتابوں کے. چوتھی چیز ڈاکٹر کی حذاقت، جس کو میں کہتا ہوں نبض شناسی، نبض شناس ہونا چاہیے ڈاکٹر کو.
ان مسئلہ حذاقت میگن رکن اصلی اعتبارات.
کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی نبض شناس ہے یا اس کی نبض شناسی اچھی ہے تو یہی اصل رکن ہے ڈاکٹری کا. یہ وہ گفتگو جو پہلے بیان ہو چکی ہے، اب ہم نے فہرستوار بیان کر رہے
ہیں.
اس کے بعد جو اگلی خصوصیت ہے وہ اپنے کاموں کو مینج کرنا ہے.
ماشاء اللہ میگن مریض بیایا ساعت 8 صبح،
مثلا کلینکس پہ لکھا ہوتا ہے کہ 8 بجے کلینک کھل جائے گی، مریض آ کے بیٹھ جاتے ہیں.
ان آقا یا خانمی کے مدیر اجرائی اقتدار آئی دکتر میدم ادھر نگاہ میکنه، آئی دکتر نہیں آمد، آئی دکتر نہیں آمد، 9 شد نیامد، 10 شد نیامد، 11 شد، با 3 ساعت تاخیر اول وقت میاد. این خیلی بده.
اور اس کے بعد جو اب ڈاکٹر کا منشی ہے، کلرک ہے، وہ بیچارہ بار بار دروازے پہ جا رہا ہے، کبھی مریضوں کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، پھر باہر جاتا ہے، دیکھتا ہے 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر صاحب اپنے ٹائم پر آتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں.
واقعا میدونید اتلاف اوقات دیگران ہے،
کیونکہ یہ دوسروں کا وقت برباد کرنے والی بات ہے.
ما بر این اتلاف ضامنی،
اور ہم اس وقت کے ضائع ہونے پر خدا کی بارگاہ میں ضامن ہیں.
3 ساعت وقت ایک نفر تلف شده،
ہماری وجہ سے کسی ایک مریض کا، ایک انسان کا 3 گھنٹہ ضائع ہو گیا، اس کی جواب دہی ہے.
20 نفر در نفر نشستن منتظر بودن، آقا فرض فرمیاد رفت دنبال یه کار دیگه.
مطلب لوگ کلینک میں بیٹھے ہوئے، جو ٹائم دیا ہوا ہے لوگ اس ٹائم پہ آئے ہوئے، ڈاکٹر نہیں آیا، کسی کام سے چلا گیا.
ششمین ویژگی ایک پزشک خیرخواہی نسبت به مریض.
اگلی خصوصیت ایک ڈاکٹر کی، مریض کی نسبت اس کو خیرخواہ ہونا چاہیے، ہمدرد ہونا چاہیے.
ہفتمین ویژگی جلب اعتماد مردم ہے.
ساتویں خصوصیت، ڈاکٹر کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس پر اعتماد کر سکیں، اس کو لوگوں کے لیے قابل اعتماد ہونا چاہیے.
8 بصیر بودن ہے.
8ویں خصوصیت، اس کا بصیرت رکھنا ہے.
9 عدم تبعیض بین صغیر و کبیر و فقیر و غنی.
اور جو 9ویں خصوصیت ایک ڈاکٹر میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس کو کسی چھوٹے بڑے میں، امیر غریب میں فرق نہیں رکھنا چاہیے.
10 دارای سید صدر باید باشه و انتقاد پذیر باشه.
10ویں خصوصیت ایک ڈاکٹر میں یہ ہونی چاہیے کہ اس کو وسیع القلب ہونا چاہیے، اگر کوئی اس پر تنقید کرے تو اسے قبول کرنا چاہیے. مخصوصاً یہ چیز، وسیع القلب ہونا، حوصلہ زیادہ ہونا، یہ نرسوں سے زیادہ متعلق ہے.
مسئلہ یہ سید صدر تحمل انتقاد پذیری در مورد پرستاران ظاہرا ضروری تر ہے.
معمولا پیرامیڈیکل سٹاف یا نرسنگ سٹاف کے لیے اس خصوصیت کا ہونا زیادہ ضروری ہے چونکہ ان کا تعلق زیادہ پڑتا ہے.
احساسات مریض، طرفدار بستگان مریض ناراحت میشن، عصبانی میشن، این مسائل هست دیگه.
چونکہ اسپتالوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مریض کے ساتھ رہنے والے افراد کسی چھوٹی سی مشکل میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر تو ہوتا نہیں سامنے، نرسنگ اسٹاف ہوتا ہے، پیرامیڈیکل اسٹاف ہوتا ہے، اس سے باقاعدہ بحث ہوتی ہے، اس کو بری بری باتیں کہی جاتی ہیں. وسیع القلب ہونا چاہیے. گیارہویں خصوصیت ایک ڈاکٹر ایک طبیب کے اندر اور جو بنیاد ہے وہ خدا پر توکل ہے. بارہواں اصول ایک ڈاکٹر کے لیے خداوند عالم کے لگائے گئے احکامات کی پابندی ہے. بہت اہم ہے یہ نقطہ کہ خدا کے لگائے ہوئے احکام کی پابندی کی جائے. افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آتی ہے بعض اسپتالوں میں یا اکثر اسپتالوں میں کہ خداوند عالم نے جو احکام اور حدود لگائے ہیں ان حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا. انشاءاللہ آخر میں بیان کروں گا اس
پر.
اور اگلا نقطہ یہ تھا کہ مریض کی اچھی دیکھ بھال،
احساس مسئولیت در مقابل بیمار و بیمارستان.
اگلا نقطہ یہ کہ خود اپنے ہسپتال اور مریض کی نسبت ذمہ داری کا احساس رکھنا،
رعایت حقوق اخلاقی بیمار.
اگلا نقطہ ہے کہ بیمار کے اصول اخلاقی اصولوں کا خیال رکھنا.
16 آراستگی به مکارم و محاسن اخلاق.
16واں اصول یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکارم اخلاق سے آراستہ کرنا. 17 جو 17واں نقطہ ہے وہ پاک دامنی ہے، عفت ہے.
تواضع و فروتنی.
اگلا نقطہ ہے کہ ڈاکٹر کو تواضع و متواضع ہونا چاہیے.
19 شفقت و رفاقت با مریض.
19واں نقطہ ڈاکٹر کو مریض کے ساتھ دوست مہربان کے طور پہ پیش آنا چاہیے.
20 صبر و بردباری در مقابل.
اگلا مرحلہ ہے مریض کے مقابلے میں صبر اور تحمل سے کام لینا.
21 تقوی و تزکیه که این رو در آخر امروز براتون بحث کنم.
21 تقوی اور تزکیه تھا کہ اس کو انشاءاللہ بحث کے آخر میں بیان کروں گا.
خب اما بحث این بحث مال سال گذشته بودا.
یہ گذشتہ سال کی بحث کا خلاصہ تھا.
اون بحث را مفصل داشتیم.
اس سال گذشتہ سال ہم نے ان نکات کو تفصیل سے بیان کیا تھا.
یہ مروری بکنیم بلکہ دوستان یادشون بیاد.
ہم نے دوبارہ فقط ریمائنڈر کے طور پہ، تذکر کے طور پہ یہ کام کیا کہ ذہنوں میں چیز دوبارہ زندہ ہو جائے.
21 صفحہ ویژگی و خصوصیتی بود که یک پزشک باید داشته باشه.
یہ 21 عنوان جو آپ کے سامنے نقل کیے گئے یہ خصوصیات ہیں کہ جو ایک ڈاکٹر میں پائی جانی چاہیے.
اما هر حرفه، هر شغل دارای آفاتی هست.
ہر فیلڈ کے اندر اس فیلڈ کو، اس شعبے کو کچھ نہ کچھ خطرات لاحق ہوتے ہیں.
طلبگی آفات داره.
اگر کوئی طالب علم ہے مثلا حوزہ علم علیہ کا، اس کو بھی خطرات لاحق ہیں. اس میں
دیگر علوم آفات دارن.
اس کے علاوہ جو دیگر اسٹڈیز ہیں اس میں بھی خطرات ہوتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر سائنس جو میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اس فیلڈ میں رہتے ہوئے کچھ خطرات لاحق ہیں. بعض خطروں کی جانب اشارہ کروں گا.
مشترک ہے بین عدے بسیاری از علوم.
اور کچھ ان میں ایسے نکات ہوں گے جو میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم میں کامن ہوں گے، مشترک ہوں گے.
اما بدلیل حساسیت و اہمیتی کی حرفے پزشکی دارا.
لیکن جو حساسیت اور حساس مرحلہ میڈیکل سائنس کا ہے،
جان مردم، صحت مردم، سر مردم در اختیار پزشک،
کہ جس کے اندر مریض کی جان، مریض کی صحت، مریض کا راز ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے،
باید شدیداً از این آفات پرہیز بشه.
اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کو یا میڈیکل سائنسز میں رہنے والے شخص کو ان خطرات سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے.
یکی از آفات مهم در حرفه پزشکی بی‌علاقگی و ناپیوستگی به حرفه پزشکیه. بعضی دوست ندارن حرفه رو، پدر، مادر، عمو، برادر رو تحمیل میکنن برای اینکه تو باید این رشته رو بری.
میں آفت کو خطرہ یا مشکل مانا کروں گا. کہ ایک میڈیکل سائنس میں رہنے والی ایک مشکل یہ ہے یا خطرہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کوئی شخص میڈیکل سائنسز کا کورس کرنے کے بعد ڈاکٹر تو بن جائے مگر ڈاکٹر بننے کے بعد اس کو زیادہ دلچسپی اپنی فیلڈ میں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ والدین کے اصرار پر کسی بھی پریشر پہ جا کے وہ ڈاکٹر بن گیا مگر اس کا شوق نہیں تھا ڈاکٹر بننے کا. اس کا اپنا شوق کسی اور فیلڈ کا تھا, وہ کہیں اور جانا چاہتا تھا مگر کسی بھی پریشر کی وجہ سے میڈیکل سائنس کی طرف آیا. کسی اور جگہ جانا چاہتا تھا مگر والدین نے اصرار کیا, پریشرائز کیا اور میڈیکل سائنس کا انتخاب کیا, ڈاکٹر بن گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ شوق نہیں تھا, اپنی پسند نہیں تھی, انٹرسٹ نہیں تھا, لیکن ایک پریشر تھا, اس کے سامنے ریزسٹ نہیں کر سکتے تھے, گئے, آہستہ آہستہ پڑھا, شوق کے بغیر پڑھا, بس گزارا کیا, پڑھا, پاس کر کے ڈاکٹر بن گئے. ڈاکٹری کے اندر, اس فیلڈ کے اندر بہت انسان کو اذیت زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں اور اس کا جو آسان ترین دور گزرتا ہے سائنس میڈیکل سائنسز کا یا ایک ڈاکٹری شعبے کا, وہ جو 5 سال کا دور ہوتا ہے وہ آسان ترین دور ہوتا ہے. اور اگر اس کے بعد اپنے 5 سال کا کورس کرنے کے بعد کوئی چاہے کہ اسپیشلائزیشن کی طرف آئے اور اس میں بھی مخصوصاً ڈاکٹر ادیب جیسے ڈاکٹرز کے پاس جا کے کام کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں. کیونکہ وہاں جو کام لیتے ہیں ڈاکٹر ادیب یا ان جیسے افراد, مثلاً 2-2 راتیں سونے نہیں دیتے افراد کو, کام لیتے ہیں, ہر کوئی تحمل نہیں کر سکتا اس چیز کا. اور اگر کوئی چھپ کے کسی وارڈ میں جا کے سو جاتا ہے تو پھر کوئی ٹیم آتی ہے اس کو اٹھانے کے لیے. اب ڈاکٹری آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے انسان کو بہت زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں. اس کے اندر بعض اوقات انسان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے,
دوری از خاندان دارد,
اپنے گھر والوں کو, خاندان والوں کو چھوڑنا پڑتا ہے,
بیداری شبها دارد,
راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, مثلاً جب آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں کسی ہاسپٹل میں کسی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں, رات کو سو رہے ہوتے ہیں, بیل بجتی ہے, آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے ایک ایمرجنسی آتی ہے. مثلاً پلٹ کے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی میرے گھر میں آج شادی ہے, مثلاً بھائی کی شادی, بہن کی, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی, آپ کو آنا پڑے گا.
لہذا اول باید کل این مسائل را با اشتیاق به جان بخرد.
لہذا ضروری یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے اور اس فیلڈ کو انتخاب کرنا چاہتا ہے, اس سے پہلے اس فیلڈ میں آنے والی زحمتوں کو, مشکلات کو اپنے ذہن میں رکھے, اس کے بعد ان تمام مشکلات کو دل و جان سے قبول کرے کہ ہاں مجھے قبول ہے جو کچھ بھی ہوگا, پھر اس فیلڈ میں آئے.
مشکلات انچنینی با پول مقابلہ نمیشے, با حقوق مقابلہ نمیشے.
اور یہ بات واضح ہے کہ یہ جتنی زحمتیں اس فیلڈ میں اٹھائی جاتی ہیں ایک ڈاکٹر اٹھاتا ہے, ان کا نیم البدل وہ ملنے والی تنخواہ نہیں ہو سکتی کہ جو اس کو ملتی ہے,
نیاز بے ایک حدف و نیت متعالی تری,
بلکہ پیسے سے بڑھ کے کوئی ایک اور چیز ہونی چاہیے, ایک اور نیت ہونی چاہیے کہ جو ان تمام رنجوں اور اذیتوں کے لیے انسان کو تیار کر سکے.
برای خدا در خدمت مردم باشن, شرع شون, بسوزن تا بیماری بهبود بیابد.
اور وہ بڑی نیت یہ ہی ہو سکتی ہے کہ میں خدا کی خاطر, لوگوں کی خدمت کی خاطر اس کام کو انجام دوں, ایک شمع کی طرح گھلتا چلا جاؤں تاکہ لوگوں کو روشنی پہنچا سکوں.
خوب, ان دانشجوی پزشکی دورے دانشجوی رو طے میکنے.
اب ایک میڈیکل سائنس کا طالب علم آتا ہے, اپنی اس فیلڈ کی ابتدائی تعلیمات کو مکمل کرتا ہے, انٹرنی کی جو ہے ہاؤس جاب جو ہوتی ہے اس کو بھی مکمل کر کے آگے بڑھتا ہے, اپنی سند حاصل کرتا ہے. کیا ہاؤس جاب کرنے کے بعد, ڈاکٹری کی سند ملنے کے بعد کام ختم ہو گیا؟ دوسری ایک رکاوٹ ہے جو یہاں سامنے آتی ہے,
عدم فراگیری دانش و مطالعه روزانه پیشرفت‌های علمی در جهان پزشکی.
اور دوسرا خطرہ یا مشکل یہ ہوتی ہے کہ معمولاً لوگ ڈاکٹری کی سند لینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ کام ختم ہو گیا، اور دوسری رکاوٹ یہ آتی ہے کہ پھر مزید اسٹڈیز کی طرف توجہ نہیں دیتے.
مطلقا علوم در حال پیشرفت است.
ہمیں معلوم ہے کہ دن بدن علوم ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں.
علم فرضیات یہ ثانوی شده،
اور ابھی جو ہے مختلف فرضیوں کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، ہر دن ایک نیا فرضی آتا ہے.
پزشکی هم از این کاروان جدا نیست،
اور ڈاکٹری بھی جو ہے وہ اسی کاروان سے، اسی قبیلے سے الگ تو نہیں ہے.
بس اگر پزشکی داشته باشی که روز خود را تقسیم نکنه،
اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو اپنے دن کو تقسیم نہ کرے، اوقات کو تقسیم نہ کرے،
اوقاتی رو برای مطالعه و فراگیری دانش نگذاره، اور از قافله علم عقب میمانه.
اور اگر اپنے دن کے اوقات میں سے کچھ وقت اپنی اسٹڈیز کے لیے، فردر جو ترقی ہو رہی ہے، نئے نئے علوم سامنے آ رہے ہیں، ان کے لیے وقف نہیں کرتا، تو یقیناً علمی کاروان سے پیچھے رہ جائے گا.
پزشکی ان مانع دوم رو ندید و داشته های قبلش اکتفا کرد، به اقدام به تبابت کرد، با این که علم پیشرفت کرده ممکن داستان دیگری در کار باشد، داروی دیگری در کار باشد، به این نرسیده باشد و موجب ضرر به مریض بشود، ظاهرا مدیون است.
اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہو کہ جو اپنی ہاؤس جاب کے بعد، ڈگری ملنے کے بعد، اس اطمینان میں ہو کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور جو ڈے بائی ڈے ترقی ہو رہی ہے، علمی فرضیے تبدیل ہو رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے، چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، ان سے اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ نہ کرے، اس میں ایک نقصان ہو سکتا ہے. ممکن ہے جو دوا آج دے رہا ہو، جو اس نے پہلے پڑھی تھی، آج کی ترقی کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ دوا اب مؤثر نہیں رہی، اس سے زیادہ مؤثر دوا آ چکی ہے، یہ واقف نہیں ہے. اپنے مریض کے ساتھ وہی معالجہ کرے جو اس نے پڑھا تھا اپنی طالب علم کے زمانے میں. ممکن ہے مریض کو آج فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دے، اس نقصان کا ذمہ دار ہوگا.
ما الان در ایران برای پزشکانمون یہ امتحان داریم، امتحان ارتقاء اسمش.
ایران کے اندر ایک ہم نے ڈاکٹرز کے لیے ایک امتحان رکھا ہوا ہے جس کو امتحان ارتقاء ایولیوشن ایگزام کہتے ہیں.
ہر سے چار سال ایک بار یہ امتحان گرفتے نہیں جا رہا،
ہر ڈاکٹر سے ہر چار سال بعد یہ امتحان لیا جاتا ہے.
البتہ مقدار مدت شو نہیں ملنا، شاید سے چار سال،
تقریباً تین یا چار سال بعد، دقیقا مجھے دوران یاد نہیں ہے، لیکن تین یا چار سال کے اندر ڈاکٹرز کو امتحان دینا پڑتا ہے.
آیا ان آقای پزشک خودش را با پدیده های علمی پزشکی امروز وفاده یا نه، پیشرفت کرده یا نه؟
اور یہ امتحان اسی بات کا لیا جاتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے کہ آیا یہ جو روزانہ ماڈرن اپڈیٹس آ رہی ہیں، علم سائنس میں ترقی ہو رہی ہے، ان چیزوں سے آپ واقف بھی ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں کہ پیچھے رہ گئے ہو.
یکی از موانع عدم فراگیری دانش‌های پدیده‌ای است.
پس ایک اور مشکل جو اس فیلڈ میں ہوتی ہے، یا خطرہ یا آفت، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتا، اور نئی آنے والی تحقیق سے زیادہ آشنا نہیں ہوتا.
مسئلہ سوم مادی‌گرایی است.
تیسری آفت، مشکل یا خطرہ میڈیکل سائنس کے اندر وہ مادی گرائی ہے، میٹریلسٹک اپروچ ہے.
آیا می توان زحمات پزشک رو با پول برآورده کرد؟
کیا ایسا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو ایک ڈاکٹر زحمات انجام دیتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی زحمات اور محنتوں کا بدلہ پیسوں سے پورا کیا جا سکے؟
پزشکی که یک بیمار را معالجه می کنه، یک خاندان را خوشحال می کنه.
مثلا ایک ڈاکٹر اپنے علاج کے ذریعے ایک مریض کو صحتیاب کرتا ہے، اس مریض کی صحتیابی سے ایک خاندان کو خوش کرتا ہے.
رنجی از رنجور را برطرف می کنه.
درد مندوں کے وضعیتوں میں پڑے ہوئے افراد کی اذیتوں کو کم کرتا ہے، ان کے دردوں کو دور کرتا ہے.
این کارا با پول معادله نمیشه.
یہ وہ کام ہے کہ جس کا نعم البدل پیسے نہیں ہو سکتے.
بعضاً انسان میبینه که در این حرفه این مسئله مادی‌گرایی موجوده، البته در حرفه ما هم هست،
لیکن بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ میڈیکل سائنس کے اندر یا علم پزشکی، میڈیکل افراد جو ہوتے ہیں، ڈاکٹرز افراد، ان کے اندر یہ مادی سوچ بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. البتہ یہ سب آپ سے نہیں مخصوص، یہ ہماری فیلڈ، آپ کہتے ہیں کہ جو روحانیت ہے، علماء ہیں ان کے درمیان بھی ہر سکتا ہے
حرفہ پزشکی پہ دلیل حرفہ خاص
لیکن ہر جگہ اس فیلڈ میں اس چیز کا نقصان ہے مادی سوچ جہاں بھی آئے گی نقصان پہنچائے گی لیکن میڈیکل سائنس کی حساسیت کے پیش نظر اس کا نقصان زیادہ ہے طبیب جو ہے ایک اور عبارت کے طور پر بیان کریں کہ ایک ڈاکٹر نہ تاجر ہے نہ کسان ہے
نہ مہندس است و نہ بساز بفروش
اور نہ ہی معمار یعنی آرکیٹیکچر درست اور نہ ہی جو ہے ایک انجینئر ہے اور نہ ہی ایک آرکیٹیکچر ہے کہ جو چیزوں کو بناتا ہے اور بیچ دیتا ہے
بلکہ فزیک رفیق شفیق مداواگر و رنج زدا
بلکہ ڈاکٹر جو ہے وہ رفیق ہوتا ہے دوست ہوتا ہے شفیق ہوتا ہے مداوا اور معالجہ کرنے والا انسان ہوتا ہے
رفاقت و شفقت و رنج زدائی و بیماری زدائی با پول و مادیت مقایسه نمی شود
اور اسی لیے عرض کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں کہ جو کام ڈاکٹر کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے لوگوں کے چہروں سے درد و رنج کو برطرف کرتا ہے اس کا نعم البدل کبھی بھی پیسہ نہیں ہو سکتا
نداشتن تقوی در حرفه پزشکی
چوتھا نقطہ کہ جو میڈیکل سائنس کے اندر ایک آفت ہے خطرہ ہے مشکل ہے وہ ہے تقوی پر تزکیے کا نہ ہونا
تقوی
دو طرح کا ہوتا ہے ایک تقوی عمومی ہے
یہ تقوی صنفی ہے
اور ایک تقوی پیشے کے اعتبار سے ہوتا ہے
یہ روحانی تقوی صنفی باید داشته
باشه مثلا ایک عالم دین کو اپنے پیشے کے مطابق تقوی رکھنا چاہیے ایک ڈاکٹر کو بھی اپنے پیشے کے مطابق اس کے تقاضے کے مطابق تقوی رکھنا چاہیے اور اس طرح ایک ڈاکٹر کو پیش آنا چاہیے کہ وہ دوسرے فیلڈ والوں کے لیے رول ماڈل بن سکے
حکمت در قدیم الگو بودے برا دیگران
قدیم زمانے میں جو لوگ میڈیکل سائنس سے تعلق رکھتے تھے یا ڈاکٹر ہوا کرتے تھے طبابت کیا کرتے تھے یہ دوسرے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوا کرتے تھے مثلا آپ ابو علی سینا کو دیکھیے
حکیم دواری بودن که به دنیا و ماده نگفتن تقوی رو پیشه کردن و به دنبال اصلاح جسم مردم
بو علی سینا یا اس طرح کے دیگر بزرگ افراد کے جو ڈاکٹر بھی تھے طبیب بھی تھے دنیا کو نہ کہتے تھے مادی گرائی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے اپنی توقع اپنا توجہ تقوی کی طرف رکھتے تھے لوگوں کے بدن کی اصلاح کرتے تھے
پنجمین آفت
پانچویں مشکل خطرہ آفت
غرور و تکبر
غرور اور تکبر
یادتون باشه خب خواهنخا اینا در جامعه پزشکان مشار بلبنان هستن مردم نگاهشون میکنن تو جامعه مطرحن
چونکہ طبابت ایک ایسی فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر کو ایک اہمیت دی جاتی ہے معاشرے کے اندر ڈاکٹر کا ایک مقام ہے ایک اہمیت ہے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے لہذا ڈاکٹر کو غرور اور تکبر سے دور ہونا چاہیے
این مسئلہ غرور و تکبر رو من در پاکستان در بین پزشکانوں خیلی کم میبینم بحمدللہ
فرماتے ہیں کہ میں نے جو پاکستان کے ڈاکٹروں سے میرا تعلق پڑا ہے میں نے پاکستانی ڈاکٹرز میں غرور اور تکبر کو کم دیکھا ہے
ماشاءاللہ در ایران میں بعضی از ڈاکٹرها
ہمارے اپنے ایران میں بعض ڈاکٹرز کا غرور و تکبر سر چڑھ گیا
سلام من که بهشون میکنی تا وسط راه سلام میرود سلام خجالت زده برمیگردد میگه نه نمیشه سلام هم رو نمیشه
یعنی حتی اس طرح کے ڈاکٹرز بھی دیکھیں کہ آپ وہ آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں آپ اس کو سلام کریں گے تو آپ کا سلام آدھے رستے سے واپس آ جائے گا اس تک نہیں پہنچ پائے گا
غرور و تکبر آفت بسیار بدی
بہت بڑی مشکل مصیبت آفت ہے یہ غرور و تکبر
کہ غرور و تکبر معمولاً برای انسانهای غیر فرهیخته مشار بالبنان رخ میده خلاصه کار شیطانی
خلاصه یہ کہ غرور و تکبر ایک شیطانی عمل ہے اس سے بچنا چاہیے
حالا چرا چرا یک پزشک مغرور میشه، متکبر میشه؟
کیوں ایک ڈاکٹر مغرور ہوتا ہے بعض اوقات یا متکبر بن جاتا ہے؟
روحانی ممکن متکبر و مغرور بشه؟
یا اسی طرح ایک عالم دین مغرور اور متکبر ہو جاتا ہے بعض اوقات، کیوں ہوتا ہے؟
یہ خطیب ممکن ہے مغرور و متکبر
بشه؟ ایک خطیب، ایک ذاکر جو ہے وہ مغرور ہو جاتا ہے، متکبر بنتا ہے.
سیاست دان ممکن ہے متکبر و مغرور بشه؟
اسی طرح پولیٹیشنز ہوتے ہیں، سیاست دان ہوتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں.
مرتبه قبل از این یک کاری نکردن.
وجہ کیا تھی کہ یہ ڈاکٹر، یہ سیاستدان، یہ عالم، یہ خطیب مغرور ہو گئے، تکبر کا شکار ہو گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے علم حاصل کرنے کے دوران ایک چیز پر عمل نہیں کیا تھا.
تخلق با اخلاق الهی.
اور وہ کون سی چیز تھی؟ وہ اپنے آپ کو الہی اخلاق میں ڈھالنے کا کام تھا.
پس اگر کسی وارد دانشی بشود، اون دانش رو فرا بگیرد و در مرتبه قبل متخلق به اخلاق الهی نشده باشد،
ایک اصولی بات ہے کہ اگر کوئی دوران طالب علمی، جب طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ لائف گزار رہا ہے اور الہی اصولوں اور اخلاقیات کو مد نظر نہیں رکھتا، اس کے بغیر علم حاصل کرتا ہے، پیش رفت کرتا ہے، تو نتیجے میں غرور و تکبر اس کے پاؤں پکڑ لیتا ہے.
پس بر دانشجویان این رشته لازم است که قبل از ورود به این رشته پزشکی خود را به شکلی متخلق اخلاق کنند تا شکار غرور و تکبر نشوند.
لہذا وہ افراد کے جو ابھی میڈیکل فیلڈ کے اندر آئے ہیں، طالب علم ہیں، اسٹڈیز کر رہے ہیں، ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ابھی سے اپنے آپ کو الہی رنگ میں ڈھالنا شروع کریں، اخلاق الہی کو اپنے اوپر لے کر آئیں تاکہ آئندہ جا کے غرور و تکبر کا شکار نہ
ہوں.
ساتویں،
ششمین آفت،
چھٹی مصیبت، آفت،
عدم حسن تفاہم و همکاری با پزشکان دیگر.
چھٹی مصیبت یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ بہت اچھا کوآرڈینیشن نہ کرے،
آزمائش کا
یا مثلا لیبورٹریز کے لیبس کے ساتھ اس کا اچھا تجربہ،
پزشکان دیگر همدیگر رو تکمیل کنن در یہ بیمارستان.
ہاسپٹل کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ تمام ڈاکٹرز کو ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے. اگر اسی ہاسپٹل میں مثلا ایکس رے کی سہولیات دی جاتی ہیں، لیبس موجود ہیں، ڈاکٹر اور وہاں کا اسٹاف ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور تعاون کرتے ہوئے آگے بڑھے.
اگر تفاہم نہ باشد، ضرر در نہایت به مریض.
اگر ان لوگوں کا آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوگا تو نقصان ان میں سے کسی کا نہیں ہوگا بلکہ مریض کا ہوگا.
اتحاد و همبستگی در هر صنفی خوب است.
کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، وہاں اتحاد، وحدت، ایک دوسرے کے ساتھ تفاہم رکھنا ضروری ہے.
شما ببینید در همین مسائلی که بعضا تو پاکستان پیش آمد، این وکلا و اینا با هم متحد شدن که چک نکردن.
مثلا جب آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر وکیلوں نے مل کر ایک موو چلائی اور مل کر ایک کام کرنے کی کوشش کی تو بڑے بڑے کام کر بیٹھے.
اتحاد خوب ہے،
آپ کو معلوم ہے اتحاد ایک ضروری چیز ہے.
افتخار چودھری کو دیگه
جو افتخار چودھری کے لیے کیے گئے کام تھے، وکیلوں نے ایک موو چلائی، مل کر کام کیا، اس کا انہوں نے بہرحال نتیجہ پایا تھا. لیکن ایک نقطہ ذہن میں رہے اور وہ یہ کہ وحدت اور اتحاد حق پر ہونی چاہیے.
خلاصہ در رشتہ پزشکی اتحاد و همبستگی ضرورت ہے.
لہذا میڈیکل سائنس کے اندر بھی، طبابت کے اندر بھی اتحاد، ہمدلی ضروری ہے
کہ باعث عزت و سرفرازی،
کہ یہی اتحاد، ہمدلی، ہمبستگی عزت اور سربلندی کا ذریعہ بنتی ہے.
عدم تفاہم به دو شکل میسر تصور میشه.
بعض اوقات یہ عدم تفاہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا ہونا، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا ہے، دو طرح سے ہوتا ہے.
یکی تحریک مریض علیہ ڈاکٹر،
اس کے اندر بھی دو کام ہوتے ہیں. مثلا ایک مریض ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس سے آیا، چونکہ اس ڈاکٹر کا اس سے رابطہ اچھا نہیں ہے، لہذا یہ اس کے خلاف اس مریض کو اکسائے گا، مریض کو دیکھے گا، نسخہ دیکھے گا اس کا، اس کی نبض بھی دیکھے گا، آنکھوں کو بھی دیکھے گا، منہ بھی کھلوا کے چیک کرے گا، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس لکھے ہوئے ڈاکٹر کی لکھے ہوئے پرسکرپشن کو دیکھ کے بولے گا تعجب سے، ارے اس نے یہ لکھ کے دیا ہے تمہیں،
ان تحریک مریض است علیه دکتر.
یہ جملہ اس مریض کو اس ڈاکٹر کے خلاف اکسانے کا کام کرتا ہے.
باشه غیبت و تہمت و اینا همین ها،
جو کہا گیا تہمت جائز نہیں ہے، اتہام لگانا جائز نہیں ہے، غیبت کرنا جائز نہیں، وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں.
آبروی دیگران بردن همین ها،
کسی دوسرے کی عزت کو برباد کرنا یہی ہوتا ہے.
خب باید مواظب بود همبستگی، اما اونجایی که خطایی صورت میگیره در مورد خطا باید با شهامت از مریض دفاع کنه.
اور البتہ اس کے اندر ممکن ہے ایک ڈاکٹر سے غلطی بھی ہو جائے، غلطی کر بھی دے کوئی ڈاکٹر، تو اس صورت میں اس ڈاکٹر کو جس کے پاس اب مریض آیا چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے اور اس کو صحیح سے ڈائریکٹ کرے.
عدم تفاہم
یہ
صریح و شفاف،
یہ بہت واضح قسم کا عدم تفاہم تھا، یعنی جہاں پہ اس میں آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے.
دفاع نامتناسب،
ایک اور تفاہم ہوتا ہے عدم تفاہم یا ایک دوسرے کا کوآرڈینیشن نہ ہونا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی دوسرے کا غلط دفاع کرنا، ڈیفینس کرنا.
دفاع نامتناسب انہم خطرناک ہے،
غلط ڈیفینس بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کو.
ہفتمین آفت،
ساتویں مصیبت آفت،
عدم آشنائی به قوانین و مقررات نظام پزشکی.
ساتویں جو آفت یا مشکل ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بعض افراد کو میڈیکل سائنس کے جو اصول قوانین ہوتے ہیں ان سے آشنائی نہیں ہوتی.
معلوم ہے در سازمان پزشکان نظامی وجود داره،
مثلا ہر جگہ ایک نظام ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، اسی طرح میڈیکل سائنس کے اندر بھی ایک نظام ہے، ڈسپلن ہے.
ان عدم آشنائی با قوانین و مقررات نظام پزشکی بیشتر دامنگیر این صرف کلومتر های تازه به آب بندی نشده یه به راه افتاده جوان های از بده.
معمولا ڈسپلن کا خیال نہ رکھنا، جو رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں ان کی پابندی نہ کرنا ان ڈاکٹرز سے متعلق ہوتا ہے جو ابھی نئے نئے آئے ہوتے ہیں فیلڈ کے اندر، جن کی ابھی اپنی ہاؤس جاب مکمل ہوئی ہوتی ہے، اب وہ لوگ ان چیزوں میں زیادہ.
اگر در ایران و اروپا باشه دیگه دادا ہوں نمیدونم چه و چه و چه و اینجا الحمدلله خیلی ارزان.
چونکہ یورپ ہو حتی ایران ہو، وہاں بہرحال ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو ان چیزوں کو نگاہ میں رکھتی ہے، اگر کوئی قوانین کے خلاف کام کرے تو پکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے. پاکستان میں تو الحمدللہ ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ جو چیک رکھتا ہو چیزوں کے اوپر.
ہشتم، عدم رعایت جایگاہ طبابت. رعایت نکردن جایگاہ طبابت، این جایگاہ منصب.
اور آٹھواں جو آفت نقصان ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض افراد یہ جو اہم پیشہ ہے طبابت کا، ڈاکٹری کا، اس کی منزلت کا خیال نہیں رکھتے بعض لوگ.
میں کہ ان لباس کو نہیں پوچھا،
میں نے جو یہ لباس مثلا عبامہ ابا قبا پہنا ہوا ہے،
لباس ایک منزلت دارے، جایگاہ دارے.
اس لباس کا ایک تقدس، ایک احترام ہے.
من حق ندارم طوری عمل کنم کہ منزلت این لباس و جایگاہ محفوظ.
مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کروں کہ جس کی وجہ سے میرا یہ لباس جس کو میں پہنے ہوا ہوں اس کی توہین ہو، اس کی بے حرمتی ہو.
ایک طبیب ان وقتی کہ لباس سفید اہل بہشت طبابت رو بتن میکنے،
اسی طرح جب ایک ڈاکٹر آتا ہے اپنا سفید جو ہے وہ گون پہنتا ہے کہ جس کو نسبت دے رہے ہیں بہشتیوں سے، اہل جنت سے، کہ جو جنت کا لباس سفید ہوتا ہے، جنت والوں کی طرح سفید لباس پہن کر آتا ہے.
در این زمان باید مقید به حفظ موقعیت خودش باشه.
اس موقع پر کہ جب اس کے جسم پر وہ سفید لباس ہوتا ہے، گون ہوتا ہے، اس کو چاہیے اپنی حفاظت کر.
اگر خشمگین است در خشم او ہم باید عطوفت باشه.
حتیٰ اگر کسی بات پر غصے میں ہے تو اس کی اس غصے کے اندر بھی مہربانی پائی جانی چاہیے.
اگر مہربان ہے در مہربانی باید صلابت باشد.
اگر مہربان ہے کسی کے ساتھ، بہت زیادہ فرینکلی انوائرمنٹ کے اندر ہے، اس میں بھی بہرحال ایک حد ہونی چاہیے اس کے اندر.
چون مہربانی و صلابت رو مریض باید در او ببیند تا اطاعت کنه.
اس لیے ہونی چاہیے حد کہ اگر بہت زیادہ فری ہو جائے گا تو مریض اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دے گا. نہیں، اس کو ایک لیمٹ رکھنی چاہیے کہ کس لیمٹ تک مریض کے ساتھ دوستی کرنی.
مطب و بیمارستان باید موقر و متین باشد،
اور اس کا جو مطب ہو، جو اس کی جگہ ہو جہاں بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہے، وہ اچھا انوائرمنٹ ہونا چاہیے.
پرہیز کنن،
اور ایسے مذاق، ایسی باتیں، ایسی گفتگو جو ایک ڈاکٹر کی شان کے خلاف ہوں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے.
بد اخلاقی نہ کنن،
بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر کو.
از بی حوصلگی پرہیز کنن،
کبھی بھی سستی اور بے حوصلہ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر کو. اور اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی کلینک کے اندر اس کے دوسرے جو فیلوز ہیں ان کی اعانت نہ ہو, ان کی غیبت نہ ہو, ان کی توہین نہ ہو. نوی رکاوٹ یا خطرہ یا آفت,
مورد استثمار قرار گرفتن پزشکای تازه به دوران رسیده است.
وضح
پزشکای تازه
چجوری مورد استثمار؟ نواں جو نقطہ ہے, جو آفت ہے, مشکل ہے, وہ استثمار ایک لفظ ہے, مجھے بھی اس کا ذہن میں ترجمہ نہیں آ رہا, آپ وضاحت کریں گے, میں انشاءاللہ بیان کروں گا. ہاں
پزشکان جوان به علت نداشتن امکانات و جهت تاسیس مطب,
مثلا وہ اس کے اندر وہ افراد زیادہ آتے ہیں, نشانہ بنتے ہیں کہ جو نئے نئے ڈاکٹر بنتے ہیں, جب نئے ڈاکٹر بنتے ہیں تو ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے, لاجسٹکس نہیں ہوتے, کلینک کھولنے کے قابل نہیں ہوتے. اب کیا ہوتا ہے, اس کے پاس مثلا کلینک کھولنے کے لیے وسائل نہیں ہوتے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نیا نیا بیچارہ ابھی ڈاکٹری فیلڈ میں آیا ہے, نیا نیا اس نے اپنا ہاؤس جاب کمپلیٹ کیا ہے, کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے,
دولت ہم سے استفادہ نہیں کرنے.
اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ حکومت بھی ایسا کام نہیں کرتی جس سے ڈاکٹروں کو لے اور اس کے بعد ان کو آگے
این آقایی که بیمارستان ادارت خصوصی در مقابل او کرنج کنه بگه من ماهی 15,000 تومان یا 20,000 تومان به تو میدم. این یکی از موانع پیشرفت تو پزشکیه.
خب استحصال کرنا, استحصال کیا جاتا ہے جہاں پہ کسی کا حق ضائع کیا جائے یا کسی سے ناحق بات کروائی جائے, یہ معمولاً ادھر ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک نیا نیا ڈاکٹر ہوتا ہے, بیچارہ ابھی نیا ہوتا ہے, اپنی کلینک دائر نہیں بنا سکتا, اس کے بعد کیا کرتا ہے, مجبور ہوتا ہے جو جن افراد کے پاس ہاسپٹلز ہوتے ہیں ان کے ہاسپٹلز میں جا کے کام کرے, وہ بھی اس کی ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نیا نیا مارکیٹ میں آیا ہے, پہچان اس کی ہے نہیں, لوگ اس کو جانتے نہیں, کہیں زیادہ کام ملے گا نہیں, میں کم سے کم سیلری کے اوپر اس سے کام کرواتا ہوں. میں جو باتیں کر رہا ہوں صحیح ہیں یا ایسا ہوتا ہے؟ اگر میری باتیں صحیح نہیں تو بتائیے آپ.
میں صنف شما نیستم,
میں چونکہ آپ کی فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتا,
ولیکن راجع به اون چیزی که میگذره نگاه میکنم, توجه میکنم, درست میشه,
لیکن جو کچھ گزر رہا ہے, ہو رہا ہے, اس کو بہرحال دیکھتا ہوں, نگاہ میں رکھتا ہوں, مجھے اندازہ ہے.
دہمین مانع عدم برقراری ارتباط عاطفی با بیمار.
دسویں مشکل یا مصیبت یا آفت ایک ڈاکٹر کے لیے یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے مریض کے ساتھ مہربانی والا رابطہ نہیں رکھ پاتا. وجہ یہ ہے کہ چونکہ مریض کی حالت ایسی ہے, اس کی حالت میں اس کے ساتھ مہربانی کی بھی نہیں جا سکتی, اس کے ساتھ سختی سے بعض دفعہ پیش بھی آنا ہے تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے.
فہرست
ہی دارم ساعت رو ہم میبینم کہ ہفت و نیم دیر میں کہتے ہیں کہ میں 7:30 تک ختم کرنا چاہ رہا ہوں, میں سامنے گھڑی لکھی ہے, اس لیے میں فقط فہرست وار بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے.
11ویں معنی,
11ویں آفت مصیبت,
تندخویی و کم محبتی نسبت به
بیمار, مریض کے ساتھ جو ہے وہ سختی کے ساتھ بات کرنا.
خدا به پیغمبرش هم فرمود یاد تو باشه من تا به حال آیه و روایت نخوندم,
من نے ابھی تک کوئی آیت اور روایت شاید نہ پڑھی ہو اپنی گفتگو
میں. خیلی سخت بوده که دلم میخواسته برای اینها شواهدی از روایات آیات بیارم, منتها چون محرم دون است من روزه هستم میخوام خیلی خراب نشه کارم آیه و روایت, ولی این آیه رو
جتنے بھی نکات بیان کی ان سب کے لیے آیات اور روایات کو لایا جا سکتا تھا, میں بھی چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ آیات روایات کو بنا آپ کے سامنے پیش کروں, لیکن چونکہ حالت روزہ میں ضروری ہے احتیاط کرنا, میں نے اس وجہ سے احتیاط کی ہے. اس مورد کے لیے, اس بات کے لیے, نقطے کے لیے میں آپ کے سامنے آیت ضرور پیش
کروں. اگر میخوای محبوبیت اجتماعی در بخش پزشکی و بیمار پیدا کنی با مریضتان مهربان باشی.
جو 11واں نقطہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر بعض اوقات تند ہو جاتا ہے، تلخ ہو جاتا ہے، اپنے مریض کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے. اس کے لیے آیت پیش کی تھی کہ خداوند عالم نے رسول اکرم کے بارے میں قرآن میں بیان کیا کہ یہ خداوند عالم کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں پر مہربان ہیں. اگر آپ لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے ہوتے یا سخت دل رکھتے لوگوں کے لیے، لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے، کوئی آپ کا ساتھ نہ دیتا.
تجویز نسخہ غیر عاقلانہ.
12ویں آفت مشکل یہ ہے کہ بعض اوقات بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ سوچے سمجھے بغیر پرسکرپشن لکھ دیا کرتے ہیں.
مریض نیا اگر دو تا دارو میخواد اما سه تا دیگه هم کنارش می نویسه.
مثلا بعض دفعہ ڈاکٹرز کی پریکٹس بن جاتی ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک مریض آیا ہے اس کو دو دوائیں لکھ کے دی جا سکتی ہیں، دو میں شفا مل سکتی ہے مگر پانچ دوائیں لکھے دیں گے.
مریض ہم یہ اپنی فضل سلام دکتر ہم دو تا دارو رکھتا ہم شش تا دارو نے بھی پاکتے پور نیچے میگه تو دکتر خوبی ہے.
اب چونکہ یہ سائیکی لوگوں کی بھی بن چکی ہے، اگر کسی ڈاکٹر نے ان کو دو دوائیاں لکھ کے دی ہوتی ہیں وہ اس پہ مطمئن نہیں ہوتے، کسی اور کے پاس جاتے ہیں، دوسرا ڈاکٹر ان کو پانچ چھ دوائیں لکھ کے دیتا ہے، کہتے ہیں ہاں اس ڈاکٹر کو کام آتا ہے، اس نے اتنی دوائیں مجھے لکھ کے دی.
تجویز نسخہ غیر عاقلانہ و غیر عادلانہ،
اس کو ہم کہیں گے کہ غیر عاقلانہ پرسکرپشن لکھنا، عقل کے بغیر پرسکرائب کرنا کسی چیز کو. میں یہ کہہ رہا ہوں، جو باتیں بیان کر رہا ہوں یقینی طور پہ ہر اس میں نہیں پائی جاتی ہوں گی، لیکن بہرحال ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ یا اور سارے ڈاکٹرز اسی مشکل کا شکار ہیں، یقیناً ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کی فیلڈ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں. تیسری آفت مشکل جو ہے اس فیلڈ کی وہ یہ کہ ایک ڈاکٹر اپنے آپ کو شفا کا سبب اور ذریعہ سمجھتا ہے.
دارو بودے مجموعہ کے خاری کرتے و بعدم خدا.
حقیقت میں فقط ایک ڈاکٹر نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے شفا ملی، چونکہ ڈاکٹر نے علاج کے لیے مثلا ایک دوا تجویز کی، پھر پیرا میڈیکل اسٹاف اگر کوئی ہسپتال میں ہاسپٹلائز ہے وہ اس کا خیال رکھتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم اس کو دوا دیتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم اس کی غذا کا خیال رکھتا ہے، اس کے بعد اس کے گھر والے، ساری چیزیں ملتی ہیں تو شفا ملتی ہے. البتہ اصلی شفا دینے والا تو خداوند عالم.
شما ادب جناب ابراہیم رو ببینید،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب دیکھیے.
الذی هو یطعمنی و یسقینی، اطعام و اسقا رو به خدا نسبت میده، طعام و سقا رو به اون نسبت میده.
حضرت ابراہیم جو آ کے قرآن میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہی ہے جو مجھے کھانا دیتا ہے، مجھے پانی دیتا ہے.
اما فائزہ مریض تو وقتی میں مریض شدم، مرض نفس به خودش نہیں،
اور اس کے بعد مرض کی نسبت دیتے ہیں، کہتے ہیں میں مریض ہوتا ہوں، میں بیمار ہوتا ہوں، فہو یشفی، شفا وہ دیتا ہے.
پزشک باید ہمیشہ ہمیشہ ان احساس من بودن که معالجه کردم و شفا دادم رو در خود سرکوب کنه.
ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر اس سوچ کو ڈیولپ نہ ہونے دے کہ یہ میں تھا کہ جس نے شفا دی، یہ میں تھا جس نے اس کا علاج کر کے اس کو پاؤں پہ مثلا کھڑا کیا. نہیں، ایسا
یہ من بود، جراحی من بود، اقدام من بود،
مثلا اپنے بارے میں ان چیزوں کو سوچے کہ میرا پرسکرپشن تھا، میری جو ہے وہ تشخیص تھی، میں نے چیز کو ڈائگنوز کیا تھا، میں نے دوا دی تھی. نہیں، اپنی اس انانیت سے باہر نکلے. تیرہ خصوصیات ہو گئیں. ہر جگہ رقیب مل جاتے ہیں، وہاں سے آواز آ رہی ہے، رقابت ہو رہی
ہے،
اور یہ ہمارے بامروت رقیب ہیں، ہماری آواز آپ تک نہیں پہنچنے دے رہے. کئی جو ہیں وہ مائک لگا دیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان پہ بات کی جاتی ہے.
چودہواں مسئلہ قبول مسئولیت ہے اجرائی.
اس کے بعد چوتھی جو آفت یا مشکل ہوتی ہے وہ چیزوں کے اجرائی امور کی ذمہ داری اپنے اوپر. بعض جگہوں پر انسان کو ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے. کبھی موقع ملا انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے.
اهمیت مانع بزرگی اهمیت ندادن به انجام وظیفه بیمار در وظیفه در زمینه احکام اسلامی.
15ویں جو مشکل ہے، خطرہ ہے، آفت ہے، وہ یہ کہ ایک ڈاکٹر بعض اوقات ایک مریض کے اوپر جو اس کی الہی ذمہ داریاں ہیں، شرعی ذمہ داریاں ہیں، ڈاکٹر ان ذمہ داریوں کو بجا لانے میں اس کی مدد نہیں کرتا.
میں ایک سوال کرنا چاہتا
ہوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں.
شما از مریض تو انتظار دارید ہر چی بهش گفتید ہم عمل کنے؟
آپ اپنے مریض سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ جب آپ کے سامنے آ کے اور بیٹھے تو جو آپ کہیں اس کو مانیں؟ آپ کی یہ توقع ہوتی ہے؟ صحیح ہے، آپ کی توقع یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی کہ مریض جو آپ کہیں آپ کی بات مانے؟
شما باید دارید، نباید دارید، بود دارید، نبود دارید، چرا دارید، اشکال دارید؟
اب آپ اپنی باتوں میں جو کرتے ہیں مریض کے ساتھ، اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، اس چیز کو اپنا لینا چاہیے، ساری باتیں کرتے ہیں آپ.
دین و خدا در مطب شما و بیمارستان شما این بود و نبود و باید و نباید رو نباید داشته باشن؟
کیا آپ کے اسپتال کو، آپ کے مطب کو، آپ کی کلینک کو بھی ایسے ہی خدا بند عالم کی جانب سے عطا کیے گئے یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا، اس کا نہیں رکھنا، یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے کلینک میں؟
16 نقش تمایلات ناصواب نفسانی و وسوسه های شیطانی در مطب و بیمارستان.
ببخشید 16 16 جو ہے وہ اپنی خواہشات، اپنی نفسانی خواہشات یا اپنا میل جو انسان کا ہوتا ہے نادرست، اس کا اجرا ہوتا ہے. مثلا سادہ الفاظ میں بیان کروں تو ایک ڈاکٹر کو عفیف پاک دامن ہونا چاہیے. وقت کم رہ گیا، صرف فہرست بیان کر رہا ہوں.
غفلت کردن در امر طبابت خطر جدی برای پزشک.
اور 17واں پوائنٹ ہے 17th، وہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر اپنے علاج کے اندر غفلت سے کام لے.
غفلت دو جور ہے،
غفلت دو طرح کی.
غفلت قصوری،
ایک غفلت ہوتی ہے جس میں انسان ذمہ دار ہوتا ہے.
غفلت تقصیری،
ایک غفلت ہوتی ہے جس میں تقصیر انسان کی ذمہ داری قصور ہوتا ہے، اس کا ایک تقصیر ہوتی ہے.
خاصے در دخالت نکنه.
اگر ایک ڈاکٹر، اس کا اپنی ایک فیلڈ ہے، اس کو چاہیے کہ دوسری فیلڈ میں مداخلت نہ کرے.
ما ہفتہ ہفتہ مانع را بر سر راہ پزشک شمار.
ہم نے تقریباً 17 پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ جو میڈیکل سائنسز سے تعلق رکھنے والے افراد، طبابت کرنے والے افراد کی زندگی میں پیش آ سکتے ہیں.
مجموعی این مسائل اس کے مربوط به جان ما میشه، مربوط به روح ما.
ان تمام مسائل
قلب ما میشه.
ان تمام مسائل کا جو تعلق ہے وہ ہماری جان سے، ہمارے دل سے، ہمارے قلب سے ہوتا ہے.
اگر دل و جان سالم بشود،
اگر انسان کا دل اور اس کی جان اور اس کی روح سالم ہو جائے،
این موانع نمیتونه مانع
باشه. تو اس کو پھر یہ جو رکاوٹیں آتی ہیں میڈیکل سائنسز میں، یہ خطرات لاحق ہیں، وہ ان خطرات سے عبور کر جاتا ہے. ماہ رمضان ہے،
ماہ تصفیہ دل.
اس ماہ میں، اس مہینے میں اپنے دلوں کو تطہیر کیا جاتا ہے،
تصفیہ کیا صفائی باطن،
اپنے باطن کو، اپنے اندر صفائی کا مہینہ ہے.
ماہ شفا دادن به قلب،
اپنے دلوں کو شفا بخشنے کا مہینہ ہے.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة،
قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے قرآن میں نازل کیا ہے جو کچھ شفا ہے اور رحمت ہے.
اگر میخواد اون موانع بر سرتون، بر سر راہتون مانع نراکد، تو قرآن پناہ.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آفتیں، خطرات، مشکلات بیان کی میڈیکل شعبے کی ہم نے، یا آپ کے راستے میں نہ آئیں، تو اس کا راستہ قرآن قریب ہے.
چرا؟ چون استدلال به قرآن رکود فکری رو شفا میده.
کیونکہ اگر انسان قرآن سے آشنا ہو جائے، قرآن کے ساتھ بیٹھنا شروع کرے، تو انسان کی جو سوچ منجمد ہوتی ہے، رک جاتی ہے، قرآن سوچنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے. اور قرآن کی بحثیں انسان کی جو دلی قساوت ہوتی ہے، شقاوت ہوتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے.
تاریخ قرآن تحیر رو برطرف میکنه.
انسان جب قرآن کی تاریخ کو دیکھتا ہے، اس کا تعجب برطرف ہو جاتا ہے. حیرت اور سرگردانی سے انسان باہر نکلتا ہے.
زیبائی آهنگ و فصاحتش روح فراری رو جذب میکنه.
قرآن کے اندر جو ایک آہنگ ہے، جو اس کی فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، وہ بھاگی ہوئی روحوں کو واپس لے کر آتا ہے، دلوں کو واپس لے کر آتا ہے.
قوانین و احکامش آلات خرافی را ریشکن میکنه.
قرآن کے قوانین اور اس کے احکام جو بدعتیں رائج ہوتی ہیں، خرافات انسان کے ذہن اور زندگی میں ہوتے ہیں، اس سے ان کو نجات دیتا ہے.
حلاوت و تدبر در آن بیماری غفلت را شفا میده.
قرآن کی تلاوت اور اس پہ تدبر کرنا انسان کی غفلت کو شفا بخشتا ہے.
تبرک به آن و توسل به آن امراض جسمی رو شفا میده.
قرآن سے تبرک حاصل کرنا، متبرک ہونا، اس کو ہاتھ میں لینا، چومنا، انسان کے جسم کو شفا بخشتا ہے.
رہنمودهای آن تاریکی ها رو روشن میده.
اور قرآن کے رہنما اصول انسان کی زندگی کی تاریکیوں کو برطرف کرتے ہیں.
اما شفای قرآن با شفای داروی موجود در داروخانه فرق داره.
لیکن قرآن کریم کی جو شفا ہے، اس شفا میں اور جو میڈیکل اسٹورز پر دوا ملتی ہے اور شفا دیتی ہے، اس میں فرق ہے.
داروی قرآن هیچ ضرری رو به دنبال نداره.
جو قرآن کی شفا ہے، اس شفا کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ ایک ایسی دوا ہے، اس میں کوئی کسی کو سائیڈ افیکٹ نہیں ہو سکتا.
اما داروی مرسوم، نمیدونم داروی حکیمانه، اینا همشون یک ضررهایی رو دارن.
لیکن جو دوائیں میڈیکل اسٹورز پہ ملتی ہیں، دی جاتی ہیں، ان کے بہرحال سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں.
داروی قرآن کہنے نہیں.
دوسری خصوصیت قرآن کی دوا ہونے کی یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی دوا ہے جو کبھی اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں آتی.
داروی قرآن تاریخ مصرف نداره.
قرآن ایک ایسی دوا ہے کہ جس کے اندر ایکسپائری ڈیٹ نہیں آتی، کبھی باطل نہیں ہوتی.
در نسخه شفابخش قرآن اشتباه نیست.
اور قرآن ایک ایسا شفا بخشنے والا نسخہ ہے کہ جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے.
ہمیشہ و ہمیں وقت در اختیار آنان است که میخوان شفا بیابند.
اور جو لوگ شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن ہمیشہ ان کے اختیار میں رہتا ہے.
این دارو طبیب، این دارو ہم ما را میشناسد، ہم دارو را میشناسد.
اور جس نے یہ دوا بنائی ہے، وہ ایسا طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، جو ہمیں بھی پہچانتا ہے، ہماری ضعف کو بھی جانتا ہے، ہماری خصوصیات کو بھی جانتا ہے، اس دوا کو بھی سے واقفیت رکھتا ہے. آخر میں ایک نقطہ پہ ہم نے بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم ہے یہ نقطہ. وہ مریض جو آپ کے پاس آتے ہیں،
کاری که شما براش اونو انجام میدید که ایک صدقه است،
اور جو آپ ان مریضوں کے آنے کے بعد کام انجام دیتے ہیں، ان کے لیے خدمت کرتے ہیں، یہ ایک صدقہ ہے.
ایک صدقہ ہے. یادتون باشه شما صدقہ رو به مریض نمید،
اور یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو آپ مریض کے ہاتھ میں نہیں دیتے،
به کسی دیگر نمید،
کسی اور کو یہ صدقہ دیتے ہیں.
صدقہ رو به خدا میدن.
آپ اس صدقے کو خدا کے حوالے کرتے ہیں،
نہ به دیگران،
کسی اور کو نہیں.
خدا ان صدقہ رو میگیره.
خدا اس صدقے کو آپ سے لیتا ہے.
وقتی که خدا ان صدقہ رو گرفت،
اور جب خدا آپ سے اس صدقے کو لیتا ہے،
شما دست تو به دست خدا،
تو جب کیونکہ خدا آپ سے صدقے کو لیتا ہے، تو خدا کو دیتے ہوئے، اس صدقے کو دیتے ہوئے آپ کا ہاتھ خدا کے ہاتھ سے مس ہوتا ہے.
ما دستور دادن صدقے کے دادی دست خودتون رو ببوسید.
ہمیں ایک حکم دیا گیا کہ جب کبھی تم صدقہ نکالو تو اپنے ہاتھ کو چومو.
چرا؟
کیوں؟
کہ دست تو به دست بی دستی خدا رسیده.
اس لیے کہ تمہارا ہاتھ صدقہ دیتے ہوئے خدا کے ہاتھ سے مثلا مس ہوا ہے. بس توجہ چاہیے، بس جو آپ جب ایک مریض کے لیے اخلاص سے نسخہ لکھ رہے ہوں، اس کے بعد اپنا ہاتھ چوم لیا کریں، چونکہ یہ صدقہ ہے آپ کا جو آپ خدا کو دے رہے ہیں.
انشاءاللہ اگر سال آینده خداوند حیاتی دا، راجع به رفع موانه با دوستان بیشتر حرف خواهیم زد.
انشاءاللہ اگر اگلے سال تک توفیق رہی اور آپ کے ساتھ پھر آئے، سامنے آئے، تو ان چیزوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے پہ آپ سے بات کریں گے. والسلام علیکم.